ایمان اور اس کے تقاضوں کا مفہوم جب جب مومن کی فراست نے سمجھا ہے، تاریخ کے نئے باب کھلے ہیں اور انسانیت سر بلند رہی ہے۔ اس موضوع پر آئیے سنتے ہیں ایک خطاب جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی سے، جن کی گفتگو دل میں اتر جاتی ہے۔ وہ جو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے لوگوں کو مومنانہ زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، آپ وہ ہیں۔ جو شخص ایک مرتبہ آپ کا درس قرآن سن لیتا ہے، وہ بار بار آپ کو سننے کی تمنا کرتا ہے۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں اور آج کل تدریس و تحقیق میں مصروف ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر فرحت علی برنی کو۔ موضوع ہے ایمان کے تقاضے۔
ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، دوف الطالب والمطلوب، ما قدر اللہ حق قدره، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ یستفی من الملائکت رسولا ومن الناس، ان اللہ سمیع بصیر، یعلم ما بین عیدیهم وما خلفهم، وإلى اللہ ترجع الامور، یا ایہو الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سمعكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين۔ ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا، لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رسا منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع ہے اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر علیہ السلام۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکات دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا۔ بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ حج کا آخری رکوع، اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی کا ترجمہ پیش کیا ہے، اور یہ چونکہ ایک بڑا جامع رکوع ہے ہماری انسانوں کی، اور خاص طور پر مومنین کی ہدایت کے لیے، تو میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جتنی مجھے توفیق دے، اس کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے، شاید میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات عرض کی ہے، کہ قرآن کی سورتوں کا اکثر اسلوب یہ ہے کہ ان کے جو شروع کے حصے ہوتے ہیں، شروع کے آیتیں ہوتی ہیں، جن کو فاتحہ کہتے ہیں، سورت کی کھولنے والی کنجی، شروع کرنے والی وہ آیتیں، اور آخر کی جو آیتیں ہوتی ہیں جن کو خواتیم کہتے ہیں، ختم کرنے والی آیتیں، ان کا آپس میں ایک بڑا گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے. اور جیسے انسانوں میں بھی طریقہ ہے کہ جب آپ کو مضمون لکھیں گے تو عام طور پہ ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ شروع میں دیتے ہیں, پھر بات آپ نے اپنی ختم کی تو آخر میں پھر ایک دفعہ اور خلاصہ آپ نے پیش کیا. تو اسی طریقے سے شروع اور آخر کے ہر صورت کے حصے میں ایک آپ کو عجیب تعلق ملے گا اور ان کی اہمیت بھی ہے اپنی جگہ. یہ چیز ہمارے سامنے بڑی نمایاں ہو کے آتی ہے اس سورہ حج میں. یہ سورہ 17ویں پارے کی دوسری سورہ ہے اور یہیں 17واں پارہ ختم ہو گیا. اس کا اگر پہلے حصے کی آپ تلاوت کریں جو شروع کی دو آیتیں ہیں, بڑی اہم آیتیں ہیں, وہاں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, یہ جو سات قیامت کا زلزلہ ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے. اور اس کا پھر نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یوم ترونھا تذھل کل مردۃ اما اردت وتدعو کل ذات حمل حملھا وترى الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. قیامت کا میں سمجھتا ہوں اتنا ہولناک نقشہ جو ہے قرآن میں شاید ہی چند مقامات پہ آپ کو ملے گا کہ یہ قیامت کا دن وہ ہولناکی کا دن ہے کہ تم یہ دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو چھوڑ دے گی, بھول جائے گی, اور جو حمل والی عورت ہوگی وہ اپنا حمل گرا دے گی. اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ نشے کی حالت میں ہے, وما ہم بے سکارا, انہوں نے کوئی نشے کی چیز نہ پی ہوگی. تو یہ قیامت کا نقشہ ہوگا, ایسی ہولناکی کا وہ وقت آئے گا کہ آپ غور کیجئے کہ دودھ پلانے والی عورت کو اپنے دودھ پیتے بچے سے کوئی زیادہ چیز عزیز ہو سکتی؟ آج کل تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی جان دے دے اور اس کا بچہ بچ جائے. تو وہ دہشت بیٹھے گی انسانوں کے دلوں پر کہ دودھ پلانے والی اپنا دودھ پیتا بچہ چھوڑ دے گی, جو حمل جن کے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے, اور لوگوں کو تم دیکھو گے نشے کی حالت میں, اور وہ کہ ان پر نشہ نہ ہو. اور یہ اس آیت کے ایک عجیب منظر میرے سامنے آیا. پچھلے دنوں ابھی یہاں واقعہ ہوا, میں نام بھول رہا ہوں اس شہر کا, جہاں اسی قسم کا ایک بڑا ہولناک زلزلہ اور وہ والکینک ایرپشن ہوا جو کوئی آتش فشا ہوتا ہے. اور وہاں میں نے اخبار میں انگریزی کے یہ لفظ پڑھے کہ لوگ سڑکوں پر اس حالت میں گھوم رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی نشہ پی لیا ہو, اور نشہ نہیں پیا تھا. یہ ایک انگریزی کے رپورٹر نے انگریزی کے اخبار میں یہ الفاظ استعمال کیے, اور میری آنکھوں میں مان قرآن کی یاد آ گئی. تو قرآن کہتا ہے کہ وتر الناس سکارا وما ہم بسکارا, اور تم یہ سمجھو گے جیسے ان لوگوں نے نشہ پی لیا ہے, حالانکہ نشہ نہ پیا ہوگا, مارے دہشت کے وہ اس طریقے سے جو کہتے ہیں نا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں. تو یہ قیامت کا نقشہ یعنی ابتدا وہاں سے کی ہے سورہ حج کی, کہ لوگوں اس ایسے قیامت کے ہولناکی کا منظر ہوگا. اب اس قیامت کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ تیاری کرنا. جب وہ منظر آئے گا اور جب عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص کو اپنے نفس نفسی کی پڑی ہوگی, اور لوگ یہ کہیں گے کہ آپ میری اولاد کو لے لیجیے, میری جان چھوڑ دیجیے, عالم یہ ہوگا, اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو. اب یہ مضمون پھر صورت میں آپ کو مل جائے گا, مگر آخری صورت میں آن کے یہ مضمون اپنی چوٹی کو پہنچ گیا ہے کہ اگر واقعتاً ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت کی ہولناکی اتنی ہولناکی ہے, تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا تیاری کریں اس قیامت کے لیے. کیا وہ ہمارا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, جس کو ہم اپنا کر اس ہولناکی کے دن سے بچ سکتے ہیں, جس کو قرآن کہتا ہے کہ لا یحزنہم فزع الاکبر. مومنین کا عالم یہ ہوگا کہ لا یحزنہم فزع الاکبر, اس عجیب بڑے دن کا جو ہولناکی ہے وہ مومنین کو رنجیدہ نہیں کرے گی. وتتلقاہم الملائکہ, ان کو تو ملائکہ آن کر ملیں گے, اور ملائکہ کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو مومنین کا عالم یہ ہوگا. یہ ہم اس درجے کو کیسے پہنچنے کی توقع رکھ سکتے ہیں تاکہ اس دن کی ہولناکی سے بچ سکے, بہرحال یہ سوال اٹھے گا. اگر واقعتاً ہمارے دل میں ایمان, دیکھیے دو صورتیں ہیں, اگر ایمان نہیں ہے, بحث سننے کے لیے ہم نے بات سنی, قرآن نے قیامت کا یہ نقشہ کھینچا ہے, بات ختم ہو گئی, ایمان نہیں ہے دل میں. مگر اگر ایمان ہے کسی بھی حیثیت میں, اور واقعتاً ہم کو پھر دہشت بیٹھی کہ اگر ایسی قیامت آنے والی ہے, تو اگلا سوال ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم ہولناک دن سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. تو وہ بچنے کی جو صورت ہے وہ سورہ حج کے آخری رکوع میں بڑے واضح انداز میں پیش کی جا رہی ہے کہ تم کو کرنے کے کام کیا ہے. اور اس رکوع کو آپ اگر دیکھیں, اس کا ترجمے پہ آپ نے غور کیا ہو, اس میں دو حصے بڑے صریحاً ہم کو نظر آتے ہیں. پہلا حصہ وہ حصہ ہے جس میں قرآن کا خطاب ہے, یا ایھا الناس, اے لوگوں, جس کو ہم کہتے ہیں دعوت عمومی. قرآن دعوت دے رہا ہے سارے لوگوں. پہلا حصہ وہ ہے جس کی تین آیتیں ہیں. اور دوسرا حصہ پھر شروع ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اب جو لوگ اس دعوت کو مان کر ایمان لے آئے اور وہ ایمان لانے والوں کے زمرے میں شامل ہو جائے, پھر قرآن ان کو دعوت دیتا ہے کہ یہ لوگوں جو اب ایمان لے آئے ہو, اب تمہارے کرنے کے کام کیے. تو یہ دعوت کے دو مختلف پہلو ہیں. پہلے دعوت دی گئی یا ایھا الناس کو, یا ایہو الناس میں سے جنہوں نے دعوت پر لبیک کہا اور اس کو قبول کیا وہ شامل ہو گئے یا ایہو الذین آمنوا کے زمرے میں، ان کے گروہ میں. اب جب وہ شامل ہو گئے یا ایہو الذین آمنوا کے زمرے میں، اب ان سے کہا گیا کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. آپ دیکھیں گے کہ میں دوبارہ اس کو آیتوں کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ مستقل اس میں امر کے سجدے آ رہے ہیں. وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَقُولُوا الْخَيْرَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. سارے امر کے سجدے ہیں، یہ کام کرو اور یہ کام کرو. کیوں؟ کیونکہ آپ تم ایمان لانے والوں کو زمرے میں شامل ہو گئے ہو. خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، یہ کہہ کر تو تم ایک جماعت میں آگے ہو. اس جماعت میں کچھ تمہیں کام کرنا ہوں گے، جب وہ کام کر لو گے تو اب شاید توقع رکھو کہ وہ جو قیامت کا دن ہے جس کی ہولناکی ہم نے شروع میں بیان کی تھی، شاید تم اس دن نجات پا جاؤ. تو یہ ہے ایک جامعت اس صورت کی کہ شروع سے لے کر آخر جو ہے آخر تک سارے کے سارے مضامین جیسے وہ دھاگے میں پورے وہ ہوتے ہیں موتی، اس طریقے سے پورے ہو گئے. تو اس تمہید کے بعد آئیے اب فردن فردن آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں. فرمایا یا ایہ الناس ضرب مثل، وہی جس میں آپ سے کیا کہ پہلا خطاب ہے یا ایہ الناس، اے لوگوں، اور یہ خطاب وہ ہے جو قرآن نے اکثر جہاں دعوت دی ہے. تو قرآن نے سب سے پہلے انسانوں کو دعوت دی کیونکہ یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام بن کر آیا تھا. آپ کو مثال دیتا ہوں سورہ بقرہ میں جہاں تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں بھی قرآن نے پہلے یہ ذکر کر کے کہ مومنین کون ہوتے ہیں اور کافرین کیا ہیں اور منافقین کیا ہیں، یہ تین گروہ بتانے کے بعد دو رکوع میں تیسرا رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، وہاں قرآن نے دعوت دی یا ایہو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی خلقکم یا ایہو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. یا ایہو الناس، کوئی بات یہاں کہی گئی کہ یا ایہو الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثل، ایک مثال دی جا رہی ہے. ضرب المثل کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ضرب المثل یہیں سے نکلا ہے. ضرب مثل، ایک مثال دی جا رہی ہے. اصل عربی میں ضرب کے معنی کسی چیز کو مارنے، اور جب وہ مثال کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہے کہ ایک مثال دی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، تو اس کو تم غور سے سنو. اب اس سلسلے میں دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ جو استماع کا لفظ ہے قرآن میں، سمع یسمعو کا عربی کے معنی ہے کسی چیز کو سننا، اور جب عربی میں یہ قانون ہے کہ آپ کسی لفظ کے آگے سین اور تے بڑھا دیں تو اس کے معنی ہے کسی چیز کو وہ یعنی کوشش اور کاوش سے اس کام کو کرنا، تو اس معنی میں ہو جائے گا سمع معنی سننا اور استمع معنی غور سے سننا. وہ جو آپ کہتے ہیں نا کان لگا کر میری بات سنو، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کان لگا کر اس کو سنو. یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں سورہ آراف میں فرمائی گئی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. یہ بات ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اے لوگوں، تم کو مثال دی جا رہی ہے، اس مثال کو ذرا غور سے سنو. اس سلسلے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، شاید میں آپ سے پہلے کبھی عرض کی ہو، دوبارہ میں پھر بیان کی دیتا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ نزل القرآن علی خمسۃ اوجہن، یہ قرآن جو ہے یہ پانچ مختلف چہروں پر نازل ہوا، یعنی پانچ اس کی مختلف اقسام آپ کو اندر مل جائیں گی. کیا پانچ ہیں؟ آپ نے فرمایا حلالن و حرامن و محکمن و متشابہن و امثالن، یہ پانچ چیزیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. حلال، حرام، محکم وہ باتیں جو بالکل واضح ہیں، متشابہ وہ باتیں جن کے اندر الفاظ واضح نہیں ہیں اور معنی سمجھ میں نہیں آتے بعض اوقات، اور امثالن اور مثالیں. اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا فأحل الحلال وحرم الحرام وعملوا بالمحکم وآمنوا بالمتشابہ واعتبروا بالامثال. تو تمہارا رویہ کیا ہو؟ جو قرآن نے حلال کیا اس کو تو تم حلال جانو، جو قرآن نے حرام کیا اس کو حرام کرو، اس کو حرام جانو، اس کو حرام سمجھو، جو قرآن کی باتیں واضح ہیں محکم ہیں ان پر عمل کرو، جو متشابہ ہیں جن کے معنی سمجھ میں نہیں آتے اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ کا کلام ہے، اگر سمجھ میں نہیں آتا تو میری سمجھ کا قصور ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے کلام کا کوئی قصور نہیں. اور جو امثال ہیں، مثالیں ہیں، واعتبروا بالامثال، یہ مثال قرآن اس لیے دیتا ہے کہ تم اس سے عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو. تو وہی بات ہے کہ یا ایہو الناس ضرب مثل، اے لوگوں، تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو ذرا غور سے سنو. یہاں سے ابتدا ہو، یعنی اب دونوں کان جو ہیں اور انسان کا ذہن وہ تقریباً متوجہ ہونے چاہیے کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ جو لوگ تم پکارتے ہو علاوہ اللہ کے دوسروں کو جو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا اجتمعوا لہ، وہ کہ سارے کے سارے مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں جتنے تمہارے معبود غیر اللہ ہیں، اگر یہ مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے. اور فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، اگر کوئی مکھی سے کوئی چیز چھین کر بھی لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ،
تو یہ اس چیز کو واپس چھڑا کر مکھی سے نہیں لا سکتے. دوف طالب و المطلوب, مانگنے والا بھی بڑا کمزور اور جن معبودوں سے مانگا جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر وہ بھی بڑے کمزور. اب آپ میں غور کیجئے کہ قرآن کی یہ جو مثال ہے اس کی بلاغت کا اندازہ آپ کیجیے. پہلی بات تو یہ کہ مثال کو بہت بڑی اونچی چیز کی نہیں دی گئی, مثال کس چیز کی دی گئی؟ مکھی کی مثال دی گئی. قرآن نے یہ مثالیں استعمال کی, مچھر کی مثال دی, قرآن نے مکڑی کی مثال دی. سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ ان اہن البیوت بیت العنکبوت, سب سے زیادہ کمزور گھروں میں کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر ہے. مچھر کی مثال دی اور یہ مثال دے کر قرآن نے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ مچھر کی مثال دیں یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال دیں. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو ایمان لے آتے, سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق رب کی طرف سے حق ہے جو آیا, اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, اللہ تعالیٰ مکھر اور مچھر اور مکھی کی مثالیں دے رہا ہے. تو قرآن وہاں کہتا ہے کہ یدلو بھی کثیرم و یہدی بھی کثیرا, ہمارا قرآن کا اصول یہ ہے کہ اسی سے ہم بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو راہ حق دکھاتے ہیں. جن کی ابھی آنکھوں کے دماغ کے جو آنکھیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں, وہ مکھی اور مچھر اور مکڑی کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم سے بات کیا کہی جا رہی ہے, اس میں ہمارے لیے کیا سبق بنا ہے, کیا چیز پوشیدہ ہے. اور جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دماغ کی بند کر دی ہیں وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے کلام میں مچھر اور مکھی اور مکڑی کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ یدل بھی کثیرم و یہدی بھی کثیرا, ہم اسی طریقے سے بعضوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسی کلام سے بعضوں کو راہ دیتے ہیں. تو یہاں مثال دی جا رہی ہے ایک مکھی کی, اور مثال کیا دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ہماری مخلوق تو بے انتہا ہے, انسان احاطہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے ہم کو نہیں مانتا. یا فکر سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ, دنیا میں صرف دنیا کی بات کر رہا ہوں, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جاندار چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں, انسان کو نہیں مانتا, تلاش کر رہا ہے. آپ دیکھا خبریں پڑتی ہیں, ایک نیا سمندر میں کوئی جانور پال لیا انہوں نے, کہیں زمین پہ کوئی چیز نظر آ گئی ان کو, تو ان کو نہیں پتا دنیا میں کتنی مخلوق ہے. اور دنیا یہ وہ جانتے ہیں ہمارے کائنات کا ایک بڑا معمولی حقیقی رشتہ ہے. تو اللہ کی کتنی مخلوق ہے ہم نہیں جانتے, کتنے قسم کی مخلوق ہے اللہ کی. اس مخلوق میں سے اللہ کی مکھی بڑی ناچیز چیز, غور کیجیے, اور اتنی ناچیز کہ وہ اتنی تعداد میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس سے عاجز ہوتے ہیں اور ہماری کاوش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم کسی طریقے سے بھگائیں اور ماریں. اس ناچیز چیز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو ہماری دوسری مخلوق کو تو چھوڑ دو, کیا تم ایک مکھی کے پیدا کرنے پر قادر ہو؟ غور تو کرو کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو, تم کس کی عبادت کر رہے ہو. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایک مکھی کے پیدا کرنے پر قادر نہیں. اور اب نقشہ بدل دیا گیا, فرمایا کہ پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے, اگر یہ مکھی تم سے کوئی چیز چھین کر لے جائے. اب آپ غور کیجئے کہ وہ جو شرک تھا اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں, وہ کچھ مختلف نہیں تھا. یہ جو ہندوستان میں ہم اور آپ اکثر اس شرک کی صورت دیکھے آئے ہیں کہ وہ مندروں میں بت بنے ہوئے ہیں, اور ان بتوں کے آگے اگر آپ کو معلوم ہو, ہندو تو خاص طور پہ مٹھائیوں پہ چڑھاوے زیادہ چڑھتے ہیں, کھانے کے اور بھی چڑھتے ہیں مگر اس میں مٹھائیاں زیادہ ہوتی ہیں, اور اس مٹھائی پر مکھی زیادہ آتی, میٹھے پر مکھی آتی. ایک بت صاحب بیٹھے رہے, ان کے گلے میں ہار بھی ہیں اور ان کے آگے چڑھاوے چڑھے ہوئے مٹھائی کے, اور اس پہ مکھیاں بن بنا رہی ہیں. اب یہ نقشہ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے. اس بت کی لاچاری کو تو دیکھو کہ جو مکھی وہاں سے چیزیں اٹھا اٹھا کر لے جا رہی ہے, یہ تو اس کے واپس لانے پر بھی قادر نہیں. تو غور تو کرو انسانوں میں تمہاری مت کہاں مانے گی, تم کس کو جا کر پوج رہے ہو, کس کو تم نے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک بنا رکھا ہے. کہ پیدا کرنا تو بڑی بات, وہ تو اس سے کوئی چیز چھڑا کر واپس بھی نہیں لا سکتا. نہ وہی بات جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ یہ کیا بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بت توڑے اور وہ بڑے بت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا بھرے مجمع میں کہ ابراہیم تم نے کیا, تو انہوں نے کیا کہا تھا, بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ بڑے نے کیا ہے, فسلوم ان کانوا ینتقون, اگر یہ بولتے تو پوچھ لو. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ فرجعوا الی انفسہم, اور وہ فوراً ان کے دل میں یہ بات آئی کہ انکم انتم ظالمون, کہ واقعی ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں, یہ بت تو نہیں بولتے. مگر ثم نقصوا علی رؤوسہم, پھر وہ اپنے سروں پر اوندے منہ پھر گئے اور انہوں نے کہا کہ لقد علمت ما ھؤلاء ینتقون, ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں, تمہیں معلوم ہے. جب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہوئے بولتے نہیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا, اُفِّلْ لَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تو تُف ہے تمہارے اوپر اور ان معبودوں پر جن کو تم پوچھتے ہو, افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں آتی کہ تم کس حقیقی چیز کو پوچھ رہے ہو. تو یہ وہ انداز ہے قرآن کا یہاں کہ تم کس کو پوچھ رہے ہو, کس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. ذرا غور تو کرو, کیا تمہاری مت ماری گئی ہے کہ یہ لوگ وہ جو ایک مکھی سے کوئی چیز واپس چھڑا کر نہیں لا سکتے. اور پھر فرمایا دو طالب و المطلوب, یہ جو مانگنے والے یہ کمزور. اب اور کیجیے گا, مانگنے والا کیسے کمزور ہوا, جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی کمزوری کا تو مظاہرہ کر دیا گیا. کہ مکھی سے بھی کوئی چیز چھڑا کر نہیں لا سکتا. سوال یہ پیدا ہوا جو مانگ رہا ہے اس کی کمزوری کہاں سے ہے؟ اس کی ذہنی اور پستی کمزوری کا آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی واضح چیز کو جو پتھر کی مورتی اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اسی کے آگے وہ کھڑا ہوا ڈنڈور کر رہا ہے, تو اس سے زیادہ اس کی ذہنی پستی اور کیا ہو سکتی ہے. اس کی کمزوری اس معنی میں قرآن میں آئیں کہ دو پر طالب و بلب. اس قرآن کی آیت میں میں سمجھتا ہوں شرک پر اتنا جامع زرد ہے قرآن کی کہ اگر واقعی کسی کے دل ذرا بھی اس کے اندر رمک باقی ہے عقل کی اور جس کو آپ کہتے ہیں لاجک کی انگریزی میں, اور سوچ سمجھ اپنے اندر رکھتا ہے, تو وہ اگر اس پہ ذرا بھی غور کرے گا تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جس کو وہ شریک کر رہا ہے وہ کتنی ہیچ ہستیاں ہیں. اور آخر میں جو قرآن اگلی بات کہتا ہے ایک بڑا عظیم فلسفہ ہے. یہ بات میں آپ سے بار بار کہتا ہوں تو قرآن کی آیتوں پر غور کرتے وقت آپ یہ دیکھا کیجئے کہ قرآن کے اعجاز کیا ہے. قرآن کے اعجاز اور پہلو ہے اس کے. اس کا ایک عجیب پہلو یہ ہے اعجاز کا قرآن کے کہ وہ باتیں وہ مضامین جس کو لکھنے کے لیے آپ کو کتابیں درکار ہوں اور شاید آپ اپنے مضمون کو ادا نہ کر سکیں, قرآن ایک جملے کے ایک حصے میں اس بات کو کہہ جاتا ہے. شرک کی پوری جڑ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ شرک کی بنیاد کیا ہے تو آپ کو کتابیں اور رسائل مل جائیں گے اس موضوع میں. اس کی پوری وجہ کو ایک جملے کے حصے میں بیان فرما دیا, ما قدر اللہ حق کا قدر ہی. سارے شرک کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. یہ حقیقت ہے کہ آپ جتنا شرک کے مضمون پر غور کریں گے یہ بات سامنے آتی چلی جائے گی. مسئلہ کیا پیدا ہوا؟ لوگوں نے اللہ کو بحیثیت خالق کا تو مانا, لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ہمیں سب کو پیدا کیا. مسئلہ ان کے یہ پیدا ہوا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا پالنے والا وہ, تمہاری نگہداشت کرنے والا وہ, تمہاری خبر گیری کرنے والا وہ, تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے. ہم تو دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک 20 آدمیوں کا دفتر ہے تو ایک آدمی اس کے اوپر نگرانی نہیں کر سکتا, اس کو کچھ اپنے نائبین کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کروڑوں لوگوں کا حساب رکھے گا؟ ممکن نہیں. انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق ما قدر اللہ حق کا قدر ہی, اللہ کو ایسا نہ پہچانا جسے پہچاننے کا حق ہے. انہوں نے کہا لازمن اللہ تعالیٰ کو کچھ وسیلے, کچھ نائبین, کچھ مددگاروں کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے اولیاء اللہ اور انبیاء اور رسل اور اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں کے بت, ان سب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل کر لیا. کہ جو آپ آج ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں شرک کی بدترین قسمیں دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کی قبروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور پھول چڑھائے جا رہے ہیں اور دنیا جہاں کی منتیں مانی جا رہی ہیں, اور آپ کو بلکہ ہنسی آتی ہے اب تو پڑھ کر کہ کراچی میں پچھلے دنوں پڑھنے کو یہ ملا تو انہوں نے خانہ کعبہ بنا لیا ایک چوراہے پر, اس کے چاروں طرف طواف بھی ہوا باقاعدہ. تو کیا کیا شرک کی قسمیں ہیں جو ہم نے نہ اپنائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے آپ علم کو دیکھیے کہ اس کے باوجود وہ ہم کو نوازے چلے جا رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ آنکھیں بند کیے اس راستے پر بھاگے چلے جا رہے ہیں جس میں منع کیا گیا تھا. یہ باتیں کیوں ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. وہ لوگ بھی خلوص سے کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں, مگر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم سب کا حساب کتاب رکھ سکے, مجھے تو کسی ولی کا دامن پکڑنا ہے, اور یہ ولی صاحب اب مر گئے میں ان کا دامن کیسے پکڑوں؟ اسی طریقے کو خوش کر سکتا ہوں کہ قبر پر کوئی چراغ جلا دوں, کوئی پھول چڑھا دوں, کوئی چادر چڑھا دوں, کوئی موقع ملے تو ان کے قبر پہ کو اپنا پیشانی کو رگڑ لوں, یہ کام کروں, ولی خوش رہیں گے, ولی خوش رہیں گے, اللہ کے یہاں مجھے نجات مل جائے گی. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی, انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. تو اس مضمون پہ آپ جتنا اس کو بڑھا لیں, میں زیادہ تفصیل میں سب نہیں جانا چاہتا ہے, مضمون بڑا طویل ہے شرک کا. میں انشاءاللہ کوئی موقع لوں گا کہ آپ سامنے صرف شرک کے مضمون پر میں ایک گھنٹہ لوں گا, مگر اس وقت میرے سامنے اور اہم مضامین آ رہے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے یہ اعجاز ہے کہ اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں پورے شرک کی وجہ بیان کر دی گئی ہے کہ ما قدر اللہ کا قدر ہی, اللہ کی انہوں نے قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. اور فرمایا ان اللہ لقوی عزیز. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ القوی ہے, زبردست ہے, اور العزیز ہے. العزیز میں نے آپ سے کئی دفعہ فرمایا کہ وہ ہستی جو حکم دے تو کوئی اس کو حکم کو ٹال نہ سکے, تو وہ قوت والا بھی ہے, اور وہ ہستی ہے کہ جو کوئی حکم دے اس کو کوئی ٹال نہ سکے, تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. وہ تو کہتا ہے کن فیکون, اس کو کہنا صرف کن ہوتا ہے تو کام ہو جاتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں واضح ہو جائیں تو پھر شاید یہ ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے, اور شاید یہ کہ ہم شرک سے بچے رہیں. تو ان دو آیتوں میں آپ یہ دیکھیں, اب کیونکہ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ دعوت کی جا رہی ہے یا ایہا الناس کو, اے لوگوں کو, تو اس میں ایمان کی دعوت دراصل ان کو دی گئی ہے. اور ایمان میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے تین ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں, ایمان باللہ, ایمان بالتوحید جس میں شرک کی نفی ہے, ایمان بالرسالہ, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا اپنے پیغام بری کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے ملائکوں کو چنا, اور ایمان بالآخرہ کہ ایک دن وہ آئے گا لوگوں جب تم پلٹ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے اور اپنے کیے دھرے کا تم حساب اور جواب دینا ہو. یہ ہمارے ایمان کے تین جز ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس رکوع کے ایک حصے میں, آدھے حصے میں یا ایہا الناس کہنے کے بعد قرآن نے ان تینوں حصوں کو کچھ نہ کچھ اس کے متعلق کہا ہے. ان پہلی دو آیتوں میں تو آپ نے جیسے مضمون دیکھا یہ تھا ایمان باللہ, یہ ایمان بالتوحید کا, یہ شرک کی نفی کا. اب اگلا مضمون کیا آ رہا ہے, فرمایا ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے اپنے پیغامبر, اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. گویا یہ کہ اس میں دونوں باتیں آ گئیں کہ اگر تم نے کسی فرشتے کو یا کسی اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے یہ سمجھ کر کہ وہ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں, لہذا بڑے برگزیدہ ہستیاں ہیں, تو یہ تم نہ جانو. اللہ تو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے جس کو چاہے چن لے ہے, پھر آخر وہ اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندے ہیں اور کچھ نہیں ہوں. اور دوسری بات کیا کہی گئی کہ ایمان لاؤ ان پر. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں, یہ ملائکہ اور یہ انبیاء اور رسول جو ہیں, یہ ان پر اس لیے ایمان لاؤ کہ اللہ نے ان کو اس کام کرنے کے لیے چن لیا ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو لازمن تم کو ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا. اور ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. یعنی یہ کہ یہ اللہ کے پیغام میں نعوذ باللہ کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتے, کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. ان کی معرفت جو پیغام تم کو پہنچ رہا ہے وہ جو کا تو وہی پیغام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. یہ اللہ کے پیغام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. چنانچہ ایمان بالرسالت کا حصہ آ گیا کہ جو ہم نے رسول مقرر کیے ہیں ان پر ایمان لاؤ, اور جو پیغام وہ تم کو دے رہے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے پیغام سمجھو اور اس پر ایمان لاؤ. ایمان بالرسالت. تیسری بات فرمائی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کے آگے اور پیچھے کو جانتا ہے. یعنی یہ کہ ان کے یہ جو ملائکہ اور انبیاء رسول ہیں یہ قطعاً اس قابل نہیں ہے اگر نعوذ باللہ کرنا بھی چاہیں کہ اللہ کے پیغام میں کوئی آمیزش کر سکے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. اور اس میں دوسرا معنی بھی نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اگر یہ انسانوں کے لیے آپ لے لیں یہاں پہ اس کی ضمیر, تو اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی ہے. ان کے آگے اور پیچھے کا حال وہ دیکھ رہا ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو نیکی اور بدی کے کام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور بالآخر تم کو پلٹ کر کہا جانا ہے اللہ کے ساتھ. اب یہاں آخرت کا مضمون آ گیا کہ یہ جان لو کہ ہمارے یہاں حساب و کتاب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ تم کھلے چھوٹ بھیج دیے ہوئے ہو اور جو چاہے کرو اور سمجھو کہ ہم مرتا جائیں گے تو مرکھب گئے اور مٹی ہو گئے, ہم سے کون پوچھنے والا ہے. نہ, اللہ تعالیٰ کے ہاں روز قیامت قائم ہوگا, اس دن تم پیش کیے جاؤ گے, تمہیں جزا اور سزا ملے گی اور تم کو اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا. وہ اللہ ترجع الامور, سارے کے ساری چیزیں جو ہیں بالآخر پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں گی. تو یہ ہے اس رکوع کا پہلا حصہ جس میں آپ نے جیسے غور کیا کہ یا ایہا الناس سے خطاب کر کر قرآن نے ایمان کی تینوں چیزیں, شرک کی نفی یا ایمان باللہ اور ایمان بالتوحید, ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ, ان تینوں ایمانی اجزاء کو پیش کر دیا. اب آئیے آگے. اب جن لوگوں نے اس پیغام کو سنا اور انہوں نے آمنا اور صدقنا کہا, انہوں نے کہا کہ واقعتاً ہماری سمجھ میں بات آ رہی ہے اللہ واحد ہستی ہے, ہماری سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ اللہ نے ہدایت دینے کا یہ طریقہ ہے جو مقرر فرمایا ہے, ہماری سمجھ میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ آخرت کا دن ہوگا اور ہم کو اس سے بچنا ہے, اور ہم واقعتاً ایمان لاتے ہیں, وہ لوگ کون ہو گئے؟ یا ایہا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے. اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب جب تم ایمان لے آئے اور ایمان لانے والوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تو اب تمہیں کچھ کرنا ہے. یہ بات غور کیجئے, کرنا ہے تمہیں. یہ نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم نے کہا میری تو نجات ہو گئی, بخشے بخشائے ہو گئے. نہیں, کرنا کیا ہے وہ سنیے بات. فرمایا یا ایہا الذین آمنو ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, رکو کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اب کیا کیا کام کہنے کہا گیا؟ پہلا کہا گیا ورکو, رکو کرو. تو ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ عام طور پہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ نماز کے جو ہمارے مختلف اراکین ہیں, نماز پڑھنے میں ہم قیام کرتے ہیں, رکو میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, تشہد میں بیٹھتے ہیں, قرآن یہ کرتا ہے بعض اوقات کے بجائے نماز کا لفظ استعمال کرنے کے اس میں سے کوئی ایک چیز چن لیتا ہے اور وہ نماز کا قائم مقام بطور استعمال کرتا ہے. تو اگر آپ کو کہیں قرآن میں یہ اصطلاح ملے کہ یہ لوگوں رکو کرو یا سجدہ کرو, مفسرین اس سے یہ معنی لیتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے سامنے اس کے لیے نماز پڑھو. ٹھیک ہے؟ تو یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا, اے لوگوں رکو کرو, یعنی یہ کہ نماز ادا. مگر آپ یہاں دیکھیں گے کہ ایک رکن پہ اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ دو باتیں کہیں گے. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, رکو کرو, کیا معنی ہوئے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ. رکو میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. اور اس جھکنے پہ اکتفا نہ کرو, بس جدو اور جھک جاؤ, ابھی جھکنے میں کثر رہ گئی تمہاری, جھک جاؤ, اپنی تم پیشانی کو ٹکا دو اللہ کے آگے, اس پیشانی کو خاک آلود کر دو. وہ جو فرمایا کہ وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پہ وقت کی نماز کی, اور اللہ کے آگے قوموا للہ قانتین, فرما بردار بندوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ, تو تمہارے اندر اللہ کے سامنے جو کیفیت ہو وہ یہ ہو جیسے ایک غلام کی اپنے آقا کے سامنے ہوتی ہے. جھکو اور جھکو, اپنا آپ کو اور گراؤ اللہ کے سامنے, اپنے آپ کو بالکل نیست کر دو. یعنی یہ معنی بھی اس میں نکلے, ایک طرف تو یہ معنی نکلے کہ نماز قائم کرو, اور نماز یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ارکان اسلام ہیں پانچ, اس میں نماز کو عماد الدین کہا گیا ہے, معراج المومنین کہا گیا ہے. تو اکثر قرآن کا یہ بھی انداز ہے کہ بجائے سارے ارکان کا ذکر کرنے کے زکات دو اور حج کرو فلاں کرو, ایک جو اس کا یہ ہے ارکان اسلام, ان کو تم قائم کرو, یہ بھی معنی اس کے ذیل میں آگے, مگر ایک معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ اللہ کے آگے جھکو اور جھکو, جھکتے چلے جاؤ, حتیٰ یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے تم بالکل مٹا دو, اپنی پیشانی کو خاک آلود کر دو, اپنی راگ ناک کو, ہم بھی تو محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے اس سے ناک رگڑ والی, یہ کام تو ہم صبح اور شام اللہ کے آگے کرتے ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ اپنے دل میں پتہ نہیں سمجھتے کہ نہیں سمجھتے یا ٹکرے مار لیتے ہیں. اگر دل میں سمجھ کے کریں ہم تو اس ہستی کے آگے ناک رگڑ رہے ہیں, تو آپ کے اندر پھر وہ اللہ کی خشیت پیدا ہوگی, اور وہ جو کہتا ہے قوم للہ قانتین, وہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا فرما برداری کا. تو پہلی بات تو یہ کہی گئی. اس کے بعد فرمایا واعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. اب یہ چیز بڑی اہم ہے, یہ چیز اس لیے اہم ہے کہ عام طور پر عبادت کا مفہوم جو ہم لوگوں نے سمجھا ہوا تھا وہ یہ کہ عبادت کے معنی نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کر لینا, زکات دے دینا, اور ہم میں سے تو بڑی بدقسمتی یہ ہے, یہاں تو خیر نہیں مگر پاکستان میں میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ شاید 10% ہی لوگ ہیں مشکل سے جو یہ کام کرتے ہیں, تین چار جو ارکان اسلام ہیں, مشکل سے 10% ہوں گے, اتنے بھی ہوں گے سر بڑی تعداد ہوگی. آپ کو مسجدوں کا اور نمازوں کا وقت کا وہ حال نظر آئے گا کہ ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر گانے چل رہے ہیں, اسی گلی میں گانے چل رہے ہیں, اور قطن کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹھٹے لگ رہے ہیں, اور نماز میں شاید آدھی سب مشکل سے ہوئی اور باقی لوگ اپنے ٹھٹے اور گانوں میں لگے ہوئے ہیں, تو قطن بے بیرا ہیں, 10% ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, اور اس 10% میں سے 9.5% وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر کے ہماری چھٹی ہوئی, ہمارے لیے اب جنت تیار. وہ جو شاید میں نے آپ سے یہی بات کہہ رہا تھا پچھلی دفعہ کہ جنت کی میں حوریں جو ہے دروازہ کھولے میرے لیے کھڑی ہیں, اور بس کہتی ہیں کہ آؤ جنت والی بری بنائی. قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہاری ابتدا ہوئی, اب یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا, ارکان ہو گئے ختم, اب کیا فرمایا واعبدوا ربکم, آپ اپنے رب کی عبادت کرو. یہ کیا بات ہوئی, عبادت تو میں نے کر لی, میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھایا, میں نے روزے رکھ لیے, میں نے حج کر لیا, مجھے استطاعت دی تھی اللہ نے, میں نے زکات دی تھی, اب کیا عبادت کروں؟ نہیں, تم اللہ کے 24 گھنٹے کے غلام ہو, تم زندگی میں ایک لمحے کے لیے اللہ کی بندگی سے باہر نہیں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مسجد میں تو اللہ کی عبادت کرو, اور مسجد میں تو اللہ کے احکامات بجا لاؤ, اور بڑے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہو جاؤ, اور وہاں سے سلام پھیر کے جب باہر نکلو تو سارے وہ کام کرو جس کو اللہ نے کرنے سے منع کیا, لوگوں کے ساتھ معاملات, تمہارے اخلاق, تمہاری معاشیت, تمہاری عدالتیں, تمہارا نظام, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہو, اور تم اس میں بھرپور طریقے سے ملوث ہو, اور تم کہو میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. نہیں, واعبدوا ربکم, عبادت کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرو, یہ تمہاری 24 گھنٹے کی عبادت ہے جو تم کو کرنا ہے. یہ مضمون یہاں سامنے آ رہا ہے, اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں, اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہیں نہیں عبادت تو صرف نماز اور روزے رکھنے کا کام بات ہے, تو باقی جو میرے کام ہیں وہ اللہ کی عبادت میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, پھر ہماری مت ماری گئی نا, قرآن کا تو اس میں قصور نہ ہوا. قرآن تو واضح کر کے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر, اور نیکی کا کام کرو. اب سوال یہ نیکی کا کیا کام, آپ نے نمازیں پڑھ لی, روزے آپ نے رکھ لیے, حج آپ نے کر لیا, آپ نے اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی پہ طاری کر لیا, آپ نے کہا مان لیتے ہیں 24 گھنٹے کا غلام ہے اللہ کے, ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسے نہیں گزرے گا کہ ہم اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کریں. ٹھیک ہے, یہ بھی مان لیا, ابھی وہاں بس نہیں ہوا معاملہ, وہاں تو فرمایا وفل الخیر, اب نیکی کا کام کرو. یہ خیر کیا ہے؟ اس خیر کی پھر ہمیں حدیث میں ملتی ہے اس طرح, خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں خیر کا سب سے خیر کا جذبہ کس کے اندر ہے, کون سب سے اچھا انسان ہے؟ من ینفع الناس, جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائے, ان کے لیے بھلائی کے کام کرے. تو یہاں وفل الخیر کے کیا معنی نکلے, کہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کے کام کرو. اب آپ غور کیجئے گا, یہاں میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی میں وہ بھلائی کا کون سا سب سے اعلیٰ تصور ہے جو آپ نے ذہن میں لا سکتے ہیں؟ اگر آپ دنیاوی زندگی میں صرف یقین رکھتے ہیں تو بھلائی کا اعلیٰ تصور یہ ہے کہ بھئی کوئی بھوکا ہے میں نے اس کو کھانا کھلا دیا, کوئی ننگا ہے میں نے اس کو کپڑے پہنا دیے، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی میں نے اس کو کچھ پیسے دے دیے، وہ بیمار تھا میں نے اس کی دوائی کا بندوبست کر دیا، ڈاکٹر کو دکھا دیا، اور جو پریشانی تھی میں نے اس کی پریشانی رفع کرنے میں حد الامکان اس کی مدد کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، مگر کیا یہ بھلائی کا اعلیٰ تصور ہے؟ یہ اعلیٰ تصور ہے اگر آپ صرف دنیا میں یقین رکھتے ہیں، اگر آپ آخرت میں بھی یقین رکھتے ہیں جو کوئی آپ ایمان لے آئے ہیں، تو بھلائی کا اعلیٰ تصور کیا ہے؟ کہ آپ اس کو بچائیں اس ہمیشگی کی آگ سے جس میں وہ سیدھا بھاگا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کے پیغام کی دعوت ہی نہیں پہنچی۔ آپ نے اس کے دنیا میں تو سارے بندوبست کر لیے، کھانے کا اور پینے کا اور پہننے کا اور بیماری کا اور تکالیف کا، مگر یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے گزارنے کے بعد وہ جو بغض جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کے کان میں اللہ کی دعوت نہیں پڑی، اس کے لیے آپ نے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ آپ غور کیجیے، بھلائی کا سب سے اعلیٰ تصور کیا؟ کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف کھینچ کھینچ کر لائیں، دعوت دیں اور بلائیں۔ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، ٹھیک ہے، یہاں کی تکالیف اور پریشانی بھی دور ہونی چاہیے، مگر یہ کہ صحیح ابدی آرام تم کو وہاں ملے گا۔ اگر تم اللہ کے راستے پر ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چل رہے ہو تو پھر تم صحیح راستے پر ہو۔ تو یہ ہے انسانوں کے ساتھ خیر کا سب سے اعلیٰ تصور۔ وفل و خیر کے پھر کیا معنی ہوئے؟ کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو، یہ بھی تمہارا فریضہ ہے۔ جہاں تمہارا فریضہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا اور حج کرنا ہے، جہاں تمہارا فریضہ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں 24 گھنٹے نافذ کرنا ہے، وہاں تمہارا یہ بھی فریضہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اپنی حد الاستطاعت دعوت دو، اللہ کے دین کی طرف جو پیغام تم کو پہنچ گیا ہے، جو بات تمہارے سمجھ میں آ گئی، لوگوں کو اس کی طرف بلا کر لاؤ۔ یہ غور کیجیے گا، یہ یا ایھا الذین آمنوا سے کہا گیا ہے۔ یہ چار کام کرو گے تو لعلکم تفلحون، اب شاید تم فلاح پا جاؤ۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ والعصر میں بڑی پیارے انداز میں فرما دی گئی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار چیزیں وہاں بھی فرمائی گئی، سارے انسان خسارے میں ہیں، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، مگر کون؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل کیے نیک، جنہوں نے لوگوں کو نیکی کے لیے کہا کہ دیکھو یہ نیکی کا راستہ ہے، اس پر آؤ، اور اس کے باوجود جو ان پر پڑی اس کو انہوں نے صبر کیا، صرف وہ لوگ بچے ہیں، ورنہ کہ سارے کے سارے انسانیت جو ہے وہ نقصان اور خسارے میں۔ یہی باتیں یہاں کہی گئی کہ کرنے کے یہ چار کام ہیں، اگر یہ کرو گے تو لعلکم تفلحون، شاید تم اس بات کی توقع رکھو گے تمہیں فلاں نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا اہم مضمون ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم بالکل دل کے کان کھول کے اس چیز پر غور کریں، اور یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے کہتا ہوں، اور ممکن ہے آپ اکتارے ہوں میری اس بات سے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق شاید ادا نہیں ہوا، اس لیے میں بار بار یہ بات آپ سے کہتا ہوں۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ان محفلوں میں حاضریاں بڑی عمدہ ہیں، بلکہ جنید صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے یہاں مسئلہ مکان میں گنجائش کا ہو رہا ہے کہ وہاں جوتوں کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں اور ڈھوڑے تک پہنچ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اور میں نے آپ سے کہا کہ ان محفلوں کی حاضری بتا دے خود بڑا اعلیٰ درجہ رکھتی ہے ثواب، مگر سوال یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر جو باتیں ہم سن رہے ہیں کیا واقعتا ہم اس پر غور کر رہے ہیں؟ اس انداز سے ہم غور کر رہے ہیں کہ بھائی اس شخص کی بات جو ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایک بات تو یہ کہ یہ شخص آیا، اس نے اپنے ایک گھنٹے کا ٹائم پورا کرنا تھا، اور چونکہ یہاں اتوار کو اب درس ہونے لگا اور اس نے ذمہ داری نبھانی ہے، یہ ذمہ داری اپنی نبھا کے چلا گیا، اور ہماری عادت پڑ گئی ہے اس درس میں بیٹھ کے سننے کی، ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ کے یہاں دونوں کا ثواب لکھا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر یہ انداز ہے، ایک انداز یہ ہے، اگر انداز یہ نہیں ہے، انداز یہ ہے کہ میں آتا ہوں اس لیے کہ میرے کان میں جو بات پڑے گی اس کو میں پھر دماغ سے سوچوں گا، اس میں پھر دو ہی صورتیں میرے سامنے ہوں گی، یا تو اس شخص نے غلط بات کی، خطابت کا زور دکھا گیا، اپنا زوردار آواز میں بول کے چلا گیا، مگر بات غلط تھی اس نے، اور میرے پاس دلیل ہے قرآن و حدیث سے کہ اس کی بات غلط تھی، تو لائیے وہ دلیل، ہاں تو برہان کو۔ اور اگر نہیں ہے یہ بات، اور واقعی میں سمجھ رہا ہوں کہ بات وہی ہے جو کہی جا رہی ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے سامنے آ رہے ہیں اور الفاظ اور معنی بالکل واضح ہیں، تو پھر سوال یہ کہ میرے کرنے کا کیا کام ہے؟ پھر اب آپ کے سامنے راستے نہیں ہیں، پھر تو یہ کہ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو کرنے کا کام یہ ہے۔ تو میں جو بات کہہ رہا ہوں، مجھے جو افسوس ہو رہا ہے، یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ یہ ہلکے بڑے وسیع سے وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں، مگر وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے دین کی دعوت میں شامل ہوں اور اپنا وقت اور صلاحیتوں کو کھپا سکیں اور دے سکیں، وہ اللہ کے بندے اس میں سے نہیں نکل رہے۔ بالآخر نتیجہ کوئی ٹائگر فش ہو کے رہ جاتا ہے کہ مشکل سے چند آدمی ہیں، چار یا پانچ یا چھ، جو یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت، جنہوں نے کہا کہ ہاں واقعی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، اور میں اپنے وقت کا اور اپنی صلاحیتوں کا اور اپنے مال کا اور اپنی جان کا کچھ حصہ لگاؤں گا۔ کچھ حصہ سارا کون مانگتا ہے؟ 8 گھنٹے تو ہم دفتروں میں دیتے ہیں، اس کے بعد 4 گھنٹے بیوی اور بچوں کی خدمت کرتے ہیں، باقی اپنے جسم کے کچھ حق ہیں۔ کچھ حصہ، دن کا 1 گھنٹہ، بعض دفعہ ہفتے میں 2 گھنٹے لگاؤں گا اس کام کے لیے کہ میرے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ واقعی دعوت دینا میری ذمہ داری ہے، اور میرے نجات اللہ کے یہاں نہیں ہوگی جب تک میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا نہیں، تو آؤ میں دعوت کے کام میں شامل ہو جاؤں۔ جو اللہ کے بندے اس کام کو کرنے کے لیے اٹھے ہیں، میں ان کا ہاتھ بٹاؤں اور شامل ہو کر ہم یہ کام کریں کہ اللہ کے دین کی طرف اللہ کے گم ہوئے ہوئے لوگوں کو بلائیں۔ دیکھیے، بلانا ہے آپ کی ذمہ داری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری وہ بلانا تھی. وما علی رسول الا البلاغ, ہمارے رسول کے اوپر پہنچانے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں. وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے. مقلب القلوب وہ ہے. لیسا علیہ کا ہدا, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی تمہارے پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت تو جس کو اللہ چاہے دے. نوح علیہ السلام نے 950 برس دعوت دی, اور یہ بات میں نے آپ کے ساتھ پہلے کہی تھی, اور جب بالآخر کشتی میں لوگ سوار ہوئے تاریخ میں آتا ہے 70 یا 75 آدمی تھے ان کے ساتھ. تو میں اور آپ کیا بیچتے ہیں, ہم ان کا عشیر عشیر خاکے پانے نوح علیہ السلام کے, اور ہم سمجھیں کہ ہم 4 روز دعوت دے کے اور اللہ کے بڑے گروہ کے کھینچ کے لے آئیں گے. نہ, ہمارا کام صرف اللہ کے بندوں کو بلانا ہے کہ بھائی یہ پیغام ہے جو میرے کام میں پڑا ہے, یہ کرنے کا کام ہے, آؤ کرو. اب میں نے اپنا حق ادا کر دیا. سوال یہ کتنے ہم میں سے ان محفلوں سے اٹھ کر جاتے ہیں اور پھر یہ عزم کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے. تو بھائی آپ اس بات کو کان کھول کر سنیے, یا تو یہ کہیے کہ یہ بات غلط, اور اگر یہ بات غلط نہیں ہے صحیح ہے تو آپ کے اوپر حجت قائم ہو رہی ہے کہ کرنے کا یہ بھی کام, جیسے نماز پڑھنے کا کام ہے, جیسے روزہ رکھنے کا کام ہے, جیسے حج کرنے کا کام ہے, جیسے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا کام ہے, ویسے کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف حد کے استطاعت لوگوں کو دعوت دی. آخری بات فرمائی قرآن میں, فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اب جہاد کے مضمون پہ پچھلے مہینے تو شاید یہاں گفتگو ہوئی, اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں, مگر جو بات کہی گئی کہ ان چاروں کاموں کو کرنے میں تمہیں کیا کرنا ہوگا, جہاد فی سبیل اللہ, تم مجاہد ہو گئے. وہی بات جو میں نے آپ کو پچھلے مہینے کہی تھی کہ جہاد کے معنی قتل صرف قتال نہیں, قتال تو جہاد کی چوٹی ہے. جنگ تو اللہ کرے کہ نوبت پیش آ جائے اور اللہ کی راہ میں ہم لڑیں اور ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, کاش ہم سب کی تمنا اور دعا ہو, اور اپنی نمازوں میں آپ کو دعا مانگا کریں کہ اللہم انی اسألوک شہادتا فی سبیل, کاش اللہ سن لے اس کی کسی کو دعا کر اس کو عطا کر دے اعزاز. وہ تو چھوٹی ہے, مگر جاہد فی اللہ حق جہادی, یہ جہاد وہ چیز ہے, کشمکش کرنا, کوشش کرنا. یہ کوشش تم ان چاروں کاموں میں کرتے رہو, حق کا جہاد ہی جیسا کہ کرنے کا حق ہے. الفاظ وہی ہیں, ما قدر اللہ حق کا قدر ہی, جاہد فی اللہ حق کا جہادی, بالکل وہی الفاظ. وہاں فرمایا تھا اللہ کی قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے, اور یہاں فرمایا جاہد فی اللہ حق کا جہادی, اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. کیوں کرو میں جہاد اللہ کے راہ میں؟ آگے جواب سن لیجیے. جواب آیا خوج تباکم, اس نے تم کو چن لیا ہے. کس کام کے لیے چن لیا اللہ نے مجھے؟ سوال آئے ذہن میں, اس کا جواب آ رہا ہے خیر کے. اس سے پہلے تین باتیں قرآن نے کہیں, خوج تباکم, اللہ نے تم کو چن لیا ہے. تین باتیں کیا کہیں؟ پہلی بات کہی وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہارا دین دین فطرت, اس میں جو کچھ اللہ نے کیا ہے وہ کیا ہے عین مطابق فطرت. یرید اللہ بکم الاسرا ولا یرید بکم العسرا, قرآن میں جہاں روزوں کا ذکر آیا, غور کیجیے گا, جہاں روزوں کا ذکر آیا وہاں روزوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا قرآن نے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر تنگی نہیں پیدا کرنے چاہتے, تمہارے پر آسانی پیدا کرنا چاہتے. حالانکہ عام طور پہ جو نظر آتا ہے روزہ رکھے, اور خاص طور پر گرمی کا روزہ آپ نے رکھا ہو تو پیاس کے مارے برا حال, بھوک بھی رہی ہے, لمبا دن ہے, وہاں تو پھر تنگی تنگی نظر آ رہی ہے. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں, یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ تمہارے پر آسانی پیدا کرے. کیوں؟ لعلکم تتقون, اللہ تمہارے اندر تقوی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اگر تم اس چیز کے عادی ہو جاؤ گے تو پھر بڑی بڑی کٹھن منزلوں سے آسانی سے گزر سکو گے. دین تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہ رہا. کوئی بات ہے کہ یہاں فرمائی گئی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں تمہارے لیے قطعا کوئی تنگی نہیں رکھی, ایک بات. دوسری بات کیا فرمائی؟ ملت ابیکم ابراہیم, تم سب کے سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اب یہ غور کیجیے گا, یہ بات کہی گئی ان لوگوں سے جس معاشرے میں جتنی اس وقت نسلیں یا قومیں یا مذاہب آباد تھے, ان سب کو فخر کیا تھا, ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. یہودی کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. نصارا کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. مشرکین کیا کہتے تھے؟ ہم بھی ابراہیم کی اولاد, اسماعیل علیہ السلام. سب کو یہی فخر تھا. تو فرمایا کہ واقعتا تم ابراہیم کی اولاد ہو, اس میں کوئی شک نہیں, مگر اگر ابراہیم کی اولاد ہونا چاہتے ہو تو کرنے کا کام وہ ہے جو اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کون ہستی جس کے لیے قرآن نے بار بار وہ شہادت دی, وما کانا من المشرکین, ابراہیم تو شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. تو ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں اور تم واقعتا ان کی اولاد ہو, قرآن کہتا ہے. اور تیسری بات کیا آتی ہے قرآن میں؟ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلے بھی. یعنی یہ کہ یہ بھی تین باتیں یہاں ہو گئی, ایک یہ کہ تمہارے لیے دین میں کوئی سختی پیدا نہیں کی گئی, دوسری یہ کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی اولاد ہو, اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مسلم ہی بنایا ہے. در حقیقت بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا مودود رحمتہ اللہ علیہ نے ایک جگہ, اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسلام پر قائم ہیں. یہ درخت اور یہ پہاڑ اور یہ دریا اور جتنی کائنات میں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, مخلوق جانور, یہ سب مسلم ہیں. آپ چوکن کے ساتھ یہ کیسے مسلم ہو گئے؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا. نہیں, مسلم اس معنی میں کہ وہ اللہ کے فرما بردار اور تابع. ولہ اسلم من فی السماوات والارض, قرآن ہی کی شہادت ہے, ولہ اسلم من فی السماوات والارض, جو کچھ آسمان اور زمین میں سب نے اللہ کے آگے سر اعتراض کو خم کر دیا ہے. ہر چیز مسلم ہے. تو فرمایا یہ کہ یہ اعزاز ہم نے تمہیں بھی بخشا ہے کہ تم پیدا ہوئے تھے کیا مسلمان, تمہارا نام ہم نے مسلمان پہلے بھی رکھا تھا. اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا ضمنی مضمون ہے, میں اس کی وضاحت کرتا چلوں. یہ اکثر آپ ہمارے ہاں دیکھیں گے, اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اس بات کی غلطی کر جاتے ہیں کہ اسلام پھیلا عرب سے اور اس کی ابتدا 1400 سال پہلے ہوئی. نہ, اسلام کی ابتدا تو ہو گئی آدم علیہ السلام نے تشریف لائے دنیا کے زمین. پہلے مسلمان کون؟ آدم علیہ السلام, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا, اپنا سر اطاعت کو خم کر دیا, وہ اللہ کا مسلم. یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم بھی مسلمان ہو اور اس سے پہلے کے جو لوگ گزرے تھے وہ بھی مسلمان ہو. اب یہ تین باتیں کہنے کے بعد کہ تین تمہارا عین مطابق ہے فطرت, یہ جو کام تم کو بتایا جا رہا ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کا پیروی کا کام ہے اور تم کو واقعتاً اللہ نے مسلمان بنایا ہے. اب آئیے اس بات کی طرف لوٹ کر کے, وہاں کہا تھا وجتبا تم, اللہ نے تم کو چن لیا. وہاں سوال یہ اٹھا تھا کیوں چن لیا نے اللہ نے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اب اس کا جواب آ رہا ہے. جواب آیا لیکون الرسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں, شہید تم پر شہادت دیں, اور تم وتکونوا شہداء علی الناس, تم لوگوں پر گواہی دیں. یہ بالکل وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں جہاں دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے وہاں فرمایا وکذالک جعلناکم امتم وسطل لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, اور اللہ نے تم کو ایک امت سے وسط بنایا ہے تاکہ تم اللہ کے بندوں پر گواہی دو اور تمہارے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں. یہ وہی بات ہے جو ایک جگہ آگے چل کے سورہ نساء میں فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ بھی میں آپ کو آیت میں سنا چکا ہوں کہ ادھر فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دن کیا ہوگا جب ہم تم کو اس امت کے اوپر گواہ بنا کر لا کے کھڑا کریں گے, جب ہم ہر امت میں سے گواہ لا کے کھڑا کریں گے اور تم کو اس امت کے اوپر گواہ بنا کے لا کے کھڑا کریں گے. سوال یہ کس چیز کی گواہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں جائے گی اور جس کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اللہ کے بندوں کا گواہی دینا ہوگی. یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. وفل الخیر, اللہ کے پیغام کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا اور اس کی دعوت دینا, یہ وہ گواہی ہے جو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے گی اس امت کے ذمن میں. ہم نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا, کیا تم نے یہ ہمارا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا؟ یہ وہ گواہی ہے جو آپ کھڑے ہو کے اللہ کی عدالت میں دیں گے. اور اس سلسلے میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری آپ نے خطبہ دیا ہے سوالات کے مجمع کے سامنے, تو یہ بات پوچھی آپ نے اللہ حل بلغتو, اے لوگوں میں نے کیا یہ پیغام پہنچا دیا جو میرا فریضہ تھا میرا تھا؟ آپ نے یہ بھی کہا کہ شاید آج کے بعد میں پھر تم سے مخاطب نہ ہو سکوں. آپ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی تھی کہ شاید یہ میرا آخری موقع ہے کہ میں تم سے خطاب کر رہا ہوں, یعنی اتنے بڑے مجمع سے, تو وہ آپ کا آخری حج تھا, اس کے بعد تو پھر آپ کا وصال ہو گیا. تو وہاں آپ نے اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ اللہ حل بلغ تو, یہ لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ نشدو انکا قد بلغتا و دیتا و نصحتا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, حق کے نصیحت ادا کر دیا, حق کے امانت ادا کر دیا. اور اس کے بعد آپ نے کہا اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, یہ سوا لاکھ کا مجمع گواہی دے رہا ہے اس بات. اور پھر آپ نے کہا کہ فیبلغ الشاہد الغائب, اب جو لوگ یہاں ہیں وہ پہنچائیں اس پیغام کو, جو لوگ یہاں نہیں بعد کے آنے والے لوگ, وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں کہیں اور بس رہے ہیں اس وقت, ان سب تک یہ اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ. یہ وہ گواہی کی ذمہ داری تھی جو آپ کے کانوں پر بھی ڈالی گئی, جس کو آپ الحمدللہ بڑے خوبی سے نبھا کر اور سبکدوش ہو کر اور اس امت کے کاندھوں پر ڈال کے چلے گئے. کیوں؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سوال یہ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول تھے اور قیامت تک کے لیے رسول تھے, تو یہ اللہ کی دعوت کو پہنچانے کا کام کون کرے گا؟ یہ وہ ذمہ داری ہے جو میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی, اور یہ شہادت علی الناس ہمارا فریضہ ہے اور اس کی گواہی ہم سے لی جائے گی. قرآن یہاں کہہ رہا ہے ہوج تباکم, اللہ نے تم کو چن لیا ہے اس کام کے, تمہارا یہ ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا کہ وہ کام جو پہلے اللہ کے رسول اور انبیاء کیا کرتے تھے, اب چونکہ اللہ کے رسول اور انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا, اب یہ کام تمہارے ذمہ سونپا گیا ہے, یہ اللہ کی دعوت دین کی طرف دعوت دینا اور لوگوں کو کھینچ کھینچ کر بلانا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے تم سے پوچھا جائے گا. یہ وہ بات ہے جو قرآن میں آپ اس وقت سوالت میں جانے کا وقت نہیں ہے, مگر اگر آپ پڑھیں گے, اس کو لوگوں نے شہادت علی الناس کہا ہے اور اس کے قرآن میں آپ کو اور احادیث میں بڑے واضح آپ کو دلیلیں مل جائیں گی کہ یہ ہے دراصل کرنے کا کام. اور اس کے لیے اس امت کو اتنا کیا ہے. وہاں بھی وہی بات کہی گئی تھی, وہ خزالے کا جال ناکم امتم وسط, ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے اس لیے. جب قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, ہم نے تو تم کو خیر امت بنایا ہی اسی لیے ہے کہ تم جاؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. تمہارا تو مقصد بپا کیے جانے کا اور امت بنائے جانے کا تھا ہی یہی, اصل کام تمہارے کرنے کا یہ تھا کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت کی طرف بلاؤ. اب تم بھول بیٹھے اس فریضے تو وہ استباق ہم اس نے تم کو چن لیا ہے. تو اگر یہ بات ایکاش ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعتاً کرنے کا یہ کام ہے تو اب پھر پلٹ آئیے. فرمایا اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو فاقیم الصلاۃ, فا پہ غور کیجیے گا, بس اگر تم اس کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہو, اللہ کے دین کی دعوت دینا چاہتے ہو, یہ بات تمہارے سمجھ میں آ گئی تو کرنے کا کیا کام ہے, فاقیم الصلاۃ, پھر لوٹ آئیے. ابتدا کہاں سے ہوگی, تم پہلے خود اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ سر میں تو جو چاہے کروں گا اور باہر آ کے میں تقریریں کروں گا اور بات کروں گا بڑے لمبے چوڑے اور واہ واہ ہو جائے گی میری اور سبحان اللہ ہو جائے گا اور پھر میں کھلی چھٹی ہو جائے گی مجھ کو. نہ, ابتدا تمہاری اپنے تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو نیکی کا تو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ نہیں, اپنے سے ابتدا کرو. فاقیم الصلاۃ, ابتدا کہاں سے کرو, جو رکن رکین ہے, جو عماد الدین ہے, جو معراج المومنین ہے, نماز, اس کو قائم کرو. یہ نہیں کہ گھر میں پڑھ لی میں نے نماز اور وقت ملا مجھے اگر ٹھنڈے ٹھنڈے تو مسجد ہو جائے ایک وقت کے لیے, نہیں, اس کو قائم کرو. نماز کا نظام قائم ہونا چاہیے, پانچ وقت کی نماز تمہارے پر فرض کی گئی ہے, اس کو مسجد جا کے پڑھنا ہوگا, گھر کے اندر نہیں. نماز قائم کرو, ایسا قائم کرو اور ایسے پڑھو جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتم منی اصلی, نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو فاقیم الصلاۃ, یہ صلاۃ ہے ساری جڑ, اگر آپ اس کو چھوڑ بیٹھے تو ہر چیز چھوٹ گئی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز کے لیے کیوں کہا گیا کہ نماز ہے جڑ, اس پہ آپ جتنی, اور یہ میں آپ کو بات صرف زبانی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جو بھائی نماز پڑھتے ہوں گے مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ وہ سواد کریں گے, کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں اس تبدیلی کو محسوس کیجیے. اگر کسی وجہ سے آپ نماز پنج وقتہ نماز بجماعت اور اس کے التزام پر قائم نہیں ہیں اور اللہ کرے کہ آپ کو توفیق ہو جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں فرق آ گیا. نماز پڑھنے سے ہی آپ نہ جانے کتنی چیزوں سے محفوظ ہو کریں گے. جب آپ کو ہر دو گھنٹے کے بعد آواز آئے گی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی, اور آپ کو فکر ہوگی کہ میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے اور میں نے خود بھی پاک رہنا ہے, میرے کپڑے بھی پاک ہوں, مجھے طہارت کے کام بھی کرنے ہیں, اور آخر انسان ہے, 32 دفعہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہو کے کہے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے رب تیری عبادت کرتا ہوں تجھے سے مدد مانگتا ہوں, تو کبھی تو اس کا ضمیر پکارے گا کہ تو کر کیا رہا ہے, واقعتاً رب کی عبادت کر رہا ہے. تو آپ اگر گناہ کی طرف چل پڑے ہوں گے تو پلٹ پڑتا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ وہ چیز ہے جو آپ کو دین کے ساتھ لاگو کر کے رکھے گی. اس لیے پہلا حکم کیا آیا, فاقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, اور وآتوا الزکاۃ. اب آپ جانتے ہیں کہ نماز اور زکات کا ذکر قرآن اکثر اکٹھا اس لیے کرتا ہے کہ سارے ارکان اسلام کو اس نے سمیٹ لیتا ہے. تو گویا جو بات پہلے فرمائی گئی کہ دین کو, اگر تم یہ بات مان رہے ہو کہ اللہ کے دین کی دعوت دینا تمہارا کام ہے, تو دین کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو اپنے اوپر نافذ نہیں کروں گا, میں تو کھلی چھوٹ ہے اور آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے بھائی. بھائی کیا کہیں گے کہ میں کرتے کیا, اپنا فیس تو دیکھو, اس غریبا نے منہ ڈال کے دیکھو تم ہو کہاں, مجھے تم بلا رہے. نہیں, فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, دین کو اپنے اوپر نافذ کرو, اور واعتصموا باللہ, اب تم اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. سوال پیدا ہوگا کہ واعتصموا باللہ, اللہ کے ساتھ کیسے چمٹوں, اللہ تو بڑا ثم بڑا, اللہ تو نہ کسی نے دیکھا نہ کچھ سوچ سکتا ہے, میں چمٹوں کیسے, مجھے چمٹنے کے لیے کچھ ایسی چیز چاہیے. اس کی پھر تفسیر آپ کو ملے گی قرآن میں دوسری جگہ, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. پھر سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کی رسی کہاں ہے, مجھ کو تو نظر نہیں آ رہی کس چیز کو پکڑوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مل جائے گی, قرآن نے فرمایا وہ حبل المتین, قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لو. پکڑنے کے معنی ہوئے ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو. یہ کام تم تین ہیں کرو, اور اس کے بعد اس کام کے لیے نکلو. بات سے مراد یہ نہیں کہ پہلے میں اپنے آپ کو اللہ کا پکا بندہ بنا لوں پھر دعوت دوں گا, نہ, ایک طرف تم دعوت کا کام شروع کر رہے ہو تو یہ کام بھی اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی کوشش کرو. فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ, اور اللہ کے لیے کیا فرمایا, جب تم یہ کام کر لو گے ہوا مولاکم, پھر اللہ تمہارا ساتھی ہے, اللہ تمہارا رفیق ہے, مولا ہم استعمال کرتے ہیں لفظ, وہی تمہارا ساتھی ہے. اور جب اللہ کسی کا ساتھی ہو جائے تو فرمایا فنعم المولا ونعم النصیر, تو پھر کیا ہی اچھا ساتھی ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. یعنی یہ کہ اگر یہ تم کام کرو کہ اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرو اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکل کھڑے ہو تو پھر اب تم یہ جانو کہ اللہ تمہاری رفاقت میں نکل آئے. وہ حدیث تو آپ سامنے لائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ میری طرف آتا ہے اور میرے دین کے لیے کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی حیثیت؟ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اور کیجیے میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ بن جائے, کیا معنی ہوئے؟ کہ میرے ایسے ہر کام میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو رہی ہے. جو اقبال کا مشہور شہر ہے مجھے یاد نہیں آ رہا کیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی. تم کوشش تو کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایک قدم چل کے میرے طرف آؤ, میں 10 قدم چل کے آؤں, تم چلو گے میں دوڑوں گا. تم کوشش تو کرتے دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسے کیسے نصرت اور مدد تم کو حاصل ہوگی. فنعم المولا و نعم النصیر, تو پھر کیا ہی اچھا مددگار ہے اور کیا ہی اچھا رفیق ہے. تو بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کام کے لیے جس کے لیے اس نے ہم کو چنا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حد الامکان اپنی صلاحیت کے مطابق اس کام کو کرنے کی ہمت ہمارے اندر اللہ پیدا کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیامت کی گھڑی سے جس کا نقشہ سورہ کے شروع میں کھینچا گیا ہے اس قیامت کی گھڑی سے اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے بچائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے, دل ذوق تماشا بھول گیا. یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے, دل ذوق تماشا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, ہے روح کو اس نے رقص ملا. خادیدہ جنوں بیدار ہوا, پھر روح کو اس نے رقص ملا. خادیدہ جنوں بیدار ہوا, جلووں کا تقاضا یاد رہا, نظروں کا تقاضا بھول گیا. جلووں کا تقاضا یاد رہا, نظروں کا تقاضا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. احساس کے پردے لہرائے, ایمان کی حرارت تیز ہوئی. احساس کے پردے لہرائے, ایمان کی حرارت تیز ہوئی. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ, سر اپنا سودا بھول گیا. سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ, سر اپنا سودا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے, یاد آنا سکا جو سوچا تھا. جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے, یاد آنا سکا جو سوچا تھا. اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا،